یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ محمد. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے, انتہائی شکر اس نے ہمیں دین مبین کی قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی ہدایت ان کی محبت نصیب فرمائی ہے. اور بظاہر جو کام بہت آسان لگتا ہے لیکن جب انسان اس کی حقیقت کے اوپر غور کرے تو یہ معجزے کی طرح لگتا ہے کہ 1400 سال پہلے کربلا میں سید الشہداء کی شہادت ہو اور ہم یہاں پر ان کے نام کو یاد کر رہے ہیں, معجزے کی طرح لگتا ہے. خدا نمتال کا انتہائی احسان ہے کہ اس نے ہمیں مولا سید الشہداء کا ذکر کرنے کا موقع نصیب فرمایا ہے. دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار نسلاً بعد نسلاً قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے ذکر کرنے والوں میں قرار فرما, پرچم قرآن و اہل بیت دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے والوں میں قرار فرما, دنیا اور آخرت میں ہمیں اور ہماری قیامت تک تمام نسلوں کو دنیا اور آخرت میں اہل بیت و قرآن کی ہمراہی نصیب فرما, ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما, ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. اے پاک پروردگار ان تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے اہل بیت کی خاص نظر لطف کو حاصل کرنے کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد واجل فرجہ. پروردگار عالم نے دین مبین کو چونکہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے, اور انسان گرچہ ایسی مخلوق ہے جس کا پہلے بھی کسی اور دنیا میں ذکر ہے, بعد میں بھی اس کی زندگی چلے گی, لیکن دین اس دنیا کے اندر رہنمائی دینے کے لیے آیا ہے. دین یہ بتاتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے تمہیں کیا کرنا ہے کہ جو پہلے کا مرحلہ تھا اس سے بھی تسلسل رہے اور جو آگے کی زندگی ہے وہ بھی تیار ہو جائے. تو دین اس حصے کو صحیح کرتا ہے تاکہ ہم آگے کے لیے تیار ہو جائیں. دین کا کارنامہ ایسا کارنامہ, نہ دین یہ کرتا ہے کہ دنیا ضائع ہو جائے, نہ دین یہ کرے گا کہ نعوذ باللہ جو ہماری ابدی زندگی ہے اس کو کوئی نقصان پہنچے. تو دین کا فارمولا دونوں کو پورا کرنے کے لیے, اب یہ جب ہم کہتے ہیں دین کا فارمولہ دونوں کو پورا کرنے کے لیے ہے, اور مجھے یاد ہے ریڈیو پہ ایک پورا آیا کرتا تھا, اب تو ظاہر ہے کہ ریڈیو کا زمانہ نہیں ہے, دین اور دنیا کی بھلائی, دین اور دنیا کی بھلائی کے نام سے ایک پورا آیا کرتا تھا, تو اس میں جب ہم کہتے تھے مثلا ہم کہتے ہیں دین اور دنیا کی بھلائی, تو لوگ دنیا کی بھلائی سے یہ مطلب لیتے تھے, یعنی سکے بڑھیں گے, دولت بڑھے گی, طاقت بڑھے گی, شہرت بڑھے گی. ہمیں سوچنا پڑے گا کہ آخرت کی بھلائی, جس کو دین کی بھلائی کہا, دین اور دنیا کی بھلائی, یعنی دین کا مطلب یہاں آخرت لیا, آخرت کی بھی بھلائی دنیا کی بھی بھلائی, یہ دنیا کی بھلائی جس کو عربی میں ہم خیر کہتے ہیں, خیر الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی خیر آخرت میں بھی خیر, یہ خیر ہے کیا؟ اچھا اس کو ہم اپنی دعاؤں میں مانگتے ہیں, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ, خیر الدنیا وہی حسنہ, خیر الآخرہ وہی حسنہ, یہ آخرت کا حسنہ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, دنیا میں بھلائی اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا ہم نہیں سمجھیں گے تو کیا ہوگا, غلط چیز ٹارگٹ کر لیں گے. مثلا آخرت میں بھلائی کیا ہے, اب ہم لوگ مثلا میں اپنے آپ کو سوچتا ہوں کہ بھائی اگر میں گہرائی میں نہ جاؤں تو آخرت کی بھلائی مجھے کیا لگے گی, وہ یہ کہ میں ایک بہت بڑے محل میں بیٹھا ہوں گا, یہاں دودھ کی نہر بہری ہوگی جس کا مجھے نہیں پتا کہ اس کو پینا ہے یا دیکھنا ہے, یہاں شہد کی نہر بہری ہوگی اس کا بھی مجھے نہیں پتا کہ اس کو پینا ہے یا دیکھنا ہے. کوئی انسان ایک دن میں کتنے لیٹر دودھ پی لے گا بھائی, پوری نہر بہ رہی ہے. کچھ بیوقوف ایسے ہوتے تھے, دنیا میں بھی ہوتے, رزق خدا سے, اس کو اگر ہم دودھ رزق خدا ہے, اس سے اپنا جسم صحیح کرتے ہیں, اس سے اپنا جسم صحیح کرتے ہیں. وہ کیسے, دودھ میں بیٹھ جاتے ہیں تاکہ جلد صحیح ہو جائے, جلد صحیح ہو, کافی میں بیٹھ جاتے ہیں تاکہ جلد صحیح ہو, نعوذ باللہ, رزق خدا کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہوتے. اچھا یہ جو خدا نے جنت میں نہر بہائی ہے کس لیے, پینا ہے, نہانا ہے, کیا کرنا ہے اس کے ساتھ؟ ہم لوگ اس طرح اپنے بچپن کے دماغ سے جنت بنا رہے ہیں. اب جنت میں سیب اور انگور اور انار اور جو کھجور جو تم چاہو وہ تھال بھر بھر کے آ جائے گا. اچھا کتنے تھال کھاؤ گے, چلو جنت کے ہمسایوں کو دعوت پہ دے دو, ان کے اپنے گھروں میں تھال بھرے ہوئے, تم ان کو بلا لو وہ بھی اپنا تھال لے کر آ گئے, پھر کیا ہوگا؟ اچھا ایسی ایک جنت میں جو سمجھ لو 10 سٹار ہوٹل ہو گیا, کتنے عرصے رہنا ہے, کتنے عرصے میں دل بھر جائے گا کہ بھائی کیا ہو رہا ہے تو. اچھا مجھے تو شہد کی نہر جب میں سنتا ہوں نا, اور کوئی بچہ یہ سمجھے شہد کی نہر یعنی واقعا ایک شہد کی نہر ہے, بھائی شہد کی نہر, خود سوچو ان سب کا کوئی مطلب ہونا چاہیے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بنایا, یہ واقعا ایسا ہی الفاظ میں ذکر ہوا ہے جو میں نے سامنے آپ کے کہا, لیکن آپ خود سوچیں یہ وہی ہوگا جو ہم سمجھ رہے ہیں. اگر اس طرح سے ہو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے نقشہ کھینچا اپنی جہالت کے ساتھ, یہ ابدی زندگی کے لیے اچھی جگہ ہے رہنے کی, اس میں کیا مزہ ہے؟ مہینے بھر کے لیے تو شاید اچھا ہو, مہینہ بھی بہت کہہ رہا ہوں, میں بعض اوقات دنیا کی بڑی خوبصورت جگہوں پہ بھی چلا جاتا ہوں, وہاں جاتا ہوں پہلے دن اچھا لگتا ہے, دوسرے دن اچھا لگتا ہے, تیسرے دن آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے دیکھ لیا, اب اور کیا کروں اس کے ساتھ, ختم ہو گیا معاملہ. آپ جائیں گلگت بلتستان, بڑے خوبصورت علاقے ہیں, بہت اچھے علاقے ہیں, پاکستان میں وہ خوبصورتیاں ہیں جو دنیا میں بہت کم ہیں, لیکن آپ جائیں گے 20 دن 25 دن فرض کریں آپ رہ لیے, بعد میں آپ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے پہاڑ دیکھ لیا, پانی دیکھ لیا, درخت دیکھ لیا, آگے کیا؟ جنت میں خدا نے خالدینہ فیہا رکھنا ہے, ہمیشہ رہنا ہے, اور ایسا رہنا ہے کہ اس میں تھکاوٹ نہیں ہے, اس میں کچھ نہیں ہے, اس کا مطلب ہے اس کے سوا کچھ اور بھی ہے, اس سے آگے کچھ اور بھی ہے. یہ صرف دنیا والوں کو دو وجہ سے بتایا گیا, ایک تو یہ کہ کچھ دنیا میں لوگ ایسے ہیں جن کو یہی چاہیے, ان کے لیے بتایا گیا. نیو یارک میں تھا, ایک بچہ میرے پاس آیا, لڑکا, بہت اچھا لڑکا. اگر کہیں سنتا ہے میری اسپیچز تو سن رہا ہوگا, تو میں اس لیے پہلے سے کہہ دوں بہت اچھا ہے, میں برا نہیں کہ بہت اچھا لڑکا, واقعا تہ دل سے کہہ رہا ہوں اچھا لڑکا. تو وہ آیا میرے پاس, مجھ سے کہنے لگا مولانا جنت کی بہت ساری اچھائیاں سنی ہیں میں نے, بہت اچھا ہے, آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, برا نہیں مانیے گا؟ میں نے کہا نہیں برا نہیں مانوں گا. کہنے لگا یہ بتائیں اس میں آئی پیڈ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہماری زندگی آج کل آئی پیڈ پہ چل رہی ہے, ہمیں اس میں بہت مزہ آتا ہے. تو میں نے اس سے کہا, اب تو وہ بھی آئی پیڈ کا مطلب ٹیکنالوجی لینا چاہ رہا تھا, مثلا ٹیکنالوجی ہوگی نہیں ہوگی, کیا پریمیچور ہو جائے گا, پھر دوبارہ غاروں کا دور آ جائے گا. چونکہ جو جنت آپ لوگ بتا رہے ہیں یہ تو میڈیاول ٹائم کا بتا رہے ہیں, یہ تو سارا تو 400-500 سال پہلے کی زندگی لگتی ہے. تو اس نے کہا کہ مثلا ٹیکنالوجی وغیرہ کچھ ہوگی یا نہیں ہوگی, کہ کیا ہوگا واقعا؟ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ بھائی دیکھو تمہیں مثال کے طور پر فون چاہیے, آئی فون چاہیے, فون سے کیا کرو گے؟ تمہاری آواز یہاں سے وہاں پہنچ جائے, تم یہاں کی معلومات وہاں سے لے لو. اچھا اگر فرض کرو میں تمہیں ایسی کوئی صلاحیت دے دوں کہ تم سوچو کہ اس کو میری یہ بات سنائی دے اور سنائی دینے لگے, تو تمہیں فون چاہیے کیا یا یہ صلاحیت چاہیے؟ کہنے لگا نہیں, پھر فون نہیں چاہیے, پھر یہ صلاحیت تو بہت اچھی ہے کہ میں اپنے دماغ میں سوچوں فلاں آدمی اس کو میرا یہ پیغام پہنچ جائے, پہنچ گیا, یہ صلاحیت تو بہت اچھی ہے. مثلا میں نے کہا دیکھو فرض کرو تم یہ سوچ رہے ہو بھائی ایوریج کتنا اونچا ہے, تم نے نیٹ کے اوپر سرچ کیا ایوریج کی ہائٹ کتنی ہے, اس میں پتا چلا اتنے ہزار میٹر, اتنے ہزار فٹ. اب سوچو مثلا تم یہاں کھڑے ہو, تم نے ارادہ کیا کہ ایوریج کی ہائٹ سمجھو, تمہاری آنکھوں کے سامنے ایوریج ہے, ہائٹ تمہیں پتا چل گئی, ایوریج کے سارے راستے تمہیں پتا چل گئے, یہ بہتر ہے یا انٹرنیٹ بہتر ہے؟ تو میں نے اس سے عرض کیا کہ ہم لوگ دنیا کے وسیلوں کی قید میں آ گئے, خدا کا نظام اس سے کہیں بہتر ہے. اگر علم ہی چاہیے, علم کے ذریعے خدا کے پاس بہت ہیں, مزہ ہی چاہیے تو مزہ کے ذریعے خدا کے پاس بہت ہیں. تمہیں آج تک جو دنیا میں زیادہ تر مزہ ملا ہے وہ سیب انگور انار میں ملا ہے, اس لیے خدا نے سیب انگور انار کی مثالیں دی. اب پھر ایک اور مسئلہ ہے, مثلاً میرے سامنے میں نے دل میں سوچا بھائی میں انگور کھاؤں, انگور کھانے کا ارادہ کیا, اب کسی کو حکم ہو گیا مثلا جنت میں بھائی ایک تشت ایک پورا تھال انگور کا آ گیا, اچھا اس میں زیادہ مزہ ہے یا انگور میں خلق کروں اس میں زیادہ مزہ ہے؟ خلق کروں زیادہ مزہ ہے, اپنی مخلوق بنا کے کھاؤں اس میں زیادہ مزہ نہیں ہے. میں خلق کروں انگور, کس رنگ کا خلق کروں, اپنی مرضی سے خلق کروں, اس میں زیادہ مزہ ہے. پھر ایک اور مسئلہ ہے, انگور خلق کروں اس میں زیادہ مزہ ہے یا کائنات خلق کروں اس میں زیادہ مزہ ہے؟ کیا پتا خدا کیا دینا چاہتا ہے, ہم انگور انار دیکھ رہے ہیں, کیا پتا خدا کہاں پہنچانا چاہتا ہے. خدا تعالی روایت میں فرماتا ہے میرے بندے تو میری اطاعت کر میں تجھے اپنا جیسا بناؤں گا. کیا مطلب اپنا جیسا بناؤں گا؟ فرمایا میں کہتا ہوں ہو جائے تو ہو جاتا ہے, تو بھی کہے گا ہو ہو جائے گا, خلق کرو. خدا مختار انسانوں کو کہیں اور لے جانا چاہتا ہے. اب کوئی کہے نہیں مولانا یہ تو آپ نے خالق بنا دیا لوگوں کو, بھائی یہ خالق خدا نے بنوایا ہے, خدا کہتا ہے میں تمہیں ایسا بناؤں گا. اور مردوں کو زندہ کرنا, خلقت ہونا, یہ سب کا سب خدا مختار نے مقرر دکھایا ہے کہ دیکھو کیسا ہوتا ہے. کل میں نے شاید عرض کرتے وقت جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ عرض کر رہا تھا تو میں نے کیف تخلق کہہ دیا تھا, کیف توحی الموتا تھا, مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. کسی نے مجھے پوائنٹ آؤٹ کیا, بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا, صلی اللہ تو بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا, اس میں تھا کیف تو کیسے زندہ کرتا ہے مردوں کو. تو خدا تعالی نے پہلے پرندے مروائے اور مروا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ اب تم ندا دو تاکہ یہ زندہ ہو کر آئے, تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کیسے زندہ کرتا ہوں. باقی سب وہی کیفیت پہ سوال تھا, طریقے پہ سوال تھا, کیسے, نہ کہ یہ کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. وہ تو کرتا ہے, یقیناً کرتا ہے, خلق بھی کرتا ہے, احیاء بھی کرتا ہے. لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی چاہ رہے تھے کہ دیکھیے کیسے ہوتا ہے, تو خدا نے کہا میں تمہیں خود ایسی صلاحیت دوں گا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دی تھی کہ وہ فرماتے تھے انی اخلق لکم من التین کہ کہ پرندے کی ہیئت بناؤ مٹی سے اور میں بإذن اللہ اس کو خلق کر دوں گا، میں بإذن اللہ مردوں کو زندہ کروں گا. یہ جو خدا اپنے انبیاء کو معجزے دے رہا ہے، اگر میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں، یہ خدا ہم سب کو دے دے گا اگر ہم اس طرح بندگی پہ چلیں جس طرح اس کے انبیاء چلے. یہ خدا ہم سب کو دے دے گا، اور اگر دنیا میں نہیں بھی دے، آخرت میں تو یقیناً دینا چاہتا ہے کہ تم لوگ سب اس مقام پر پہنچو. یہ جو تمثیلی بیان میں کہتے ہیں کہ جس طرح خدا نے حضرت ابراہیم کے اوپر آتش کو خاموش کر دیا، اس طرح مومن کا وجود آتش جہنم کو ختم کرتا چلا جائے گا. آتش جہنم مومن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، مومن کا وجود کچھ اور ہے. یہ مومن کون ہے؟ یہ وہ صاحب نہیں ہے جن کا نام علی مومن ہے، بلکہ یہ وہ ہیں جن کے اندر ایمان ہے. یہ وہ نہیں ہے جو ہم ایک دوسرے کو کہتے ہیں یہ ہمارا مومن بھائی ہے، تو میرا مومن بھائی، ایک دوسرے کو مومن مومن کہتے ہیں. وہ بھی چل جائے گا، پہچاننے کے لیے برا نہیں ہے، مومن اچھا لفظ ہے، لیکن اصل مسئلہ صاحب ایمان ہونا ہے. اصل ایمان اندر ہونا چاہیے، اور ایمان ہے وہ کیا ہے؟ اس کا ایک اثر ہوتا ہے، اس میں اپنی نفس کے اندر کنٹرول بڑھتا ہے، شہوات کے اوپر کنٹرول کرتا ہے انسان، اور وہ تمام مسائل جو 10 دن میں آپ کی خدمت میں مختلف انداز میں بیان ہوئے. ہمارا ٹاپک آخرت اور اہل آخرت تھا، اور اس کے حوالے سے ہم نے کوشش کی کہ مختلف ٹاپکس کو جو آخرت اور اہل آخرت کے حوالے سے ہو سکتے تھے، اس کو آپ کی خدمت میں ان 10 ایام میں جمع کریں اور عرض کریں. اور سمجھ دیجئے حسن ختام کے طور پر ایک روایت مولا امیر المومنین صاحب کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، جس میں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار انشاءاللہ نصرت فرمائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. یہ جو مسئلہ جس کی طرف آج اس آخری دن اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دنیا کے بارے میں ہم نے اتنا کچھ کہا کہ بھائی دنیا اور مسائل دنیا، اور آخری جو کل پرسوں عرض ہوا مولا کے کلمات میں سے فرمایا کہ عقل اس وقت کام کرتی ہے جب ہوا و ہوس کی قید سے باہر نکل آئے اور علائق دنیا سے اپنے آپ کو بچا لے. اب یہ علائق دنیا، دنیا کے رابطے، اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ دنیا سے تو سب کا رابطہ ہے، بھائی میں اور آپ رہ تو دنیا میں رہے ہیں نا، صبح کو اٹھیں گے دنیا میں، رات کو سوئیں گے دنیا میں، ہماری روح شاید کہیں اور چلی جائے لیکن بدن تو بالآخر دنیا میں ہی رہے گا. صبح کو بھی ناشتہ کریں گے، رات کو بھی کھانا کھائیں گے، یہ ساری بات ہے، دنیا ہے یہ. تو کیا اس دنیا سے رابطہ نہیں کرنا ہے تو کیا خودکشی ہونی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں. کیا پہاڑوں اور جنگلوں میں جانا ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں. اس کو روحانیت کہتے ہیں، پہلے کو خودکشی کہتے ہیں، دونوں حرام ہیں اسلام کے اندر. خاندان عصمت و طہارت نے زندگی گزارنے کا سلیقہ بتایا ہے دنیا میں رہتے ہوئے. تو اب ایسا ہوا کہ کسی نے مولا امیر المومنین کے سامنے دنیا کی مذمت کی کہ دنیا کتنی بری چیز ہے. امیر المومنین نے فرمایا تم جو کہہ رہے ہو دنیا بری چیز ہے، مطلب کیا ہونا چاہیے؟ مطلب کیا ہونا چاہیے اس کا؟ تو اس روایت سے، اس خطبے سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ جو مولا فرما رہے ہیں کہ عقل دنیا کے تعلقات سے محفوظ رہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا؟ عرض کرتا ہوں کی خدمت میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. فرمائیں، یہ کتاب جو میں کئی دفعہ تعارف کروا چکا ہوں، یہ وہی کتاب ہے معاد نام کر کے، جو امام خمینی کی تقاریر میں سے قیامت کے بارے میں، معاد کے بارے میں جو کچھ انہوں نے ارشاد فرمایا اس کو ایکسٹریکٹ کر کے بنائی گئی ہے. بہت نفیس کتاب ہے، کچھ حصے بہت مشکل ہیں، کچھ حصے آسان ہیں. جو آسان ہیں وہ پڑھ لیجئے، جو مشکل ہیں اس میں کسی استاد سے پوچھ لیجئے، نہیں سمجھ میں آئے چھوڑ دیجئے، باقی حصے سمجھ میں آ جائیں گے. یہ جو میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ صفحہ نمبر 242 پہ لکھا ہوا ہے. لکھا ہے مولا الموحدین حضرت امیر المومنین نے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد. مولا نے اپنے خطبے میں دنیا کی مذمت کرنے والے ایک شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا، اس نے کہا دنیا بہت بری ہے، دنیا بہت بری ہے. امام نے اس طرح سے فرمایا ان دنیا دار صدق لمن صدقها، فرمایا جو دنیا ہے ان لوگوں کے لیے جو اس کی تصدیق کریں، سچائی کا گھر ہے. کیا مطلب تصدیق کریں؟ یعنی جن کو پتا ہے دنیا فنا ہو جائے گی، وہ سمجھ جائیں کہ دنیا فنا ہو جائے گی، یہ اس آدمی کے لیے بہت اچھا ہے، دار صدق ہے. دنیا دھوکہ دیتی ہے، اس کو تھوڑی دھوکہ دیتی ہے جس کو اس کی حقیقت پتہ چل جاتی ہے. جس کو حقیقت پتہ چل گئی، اس نے کہہ دیا کہ بھائی یہ دار فنا ہے، اب دنیا کیا دھوکہ دے گی اسے. ان دنیا دار صدق لمن صدقہا ودار عافیت لمن فہم عنہا، اور جو اس کی باتوں کو سمجھ لے اس کے لیے عافیت کی جگہ ہے. اگر کوئی دنیا کی حقیقت کو سمجھ لے تو دنیا اس کے لیے مسئلہ نہیں بنے گی. پھر یہ دنیا کو سمجھ گیا، دنیا کے دھوکے میں نہیں آتا، اب دنیا اس کا کیا بگاڑ لے گی؟ دنیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا بگاڑ لے گی؟ دنیا ختمی مرتبت کا کیا بگاڑ لے گی؟ دنیا اولیاء الہی اوصیاء متقین پرہیزگار لوگوں کا کیا بگاڑے گی؟ دنیا انہوں نے سمجھ لیا، تصدیق کر دی کہ ہاں دنیا ناپائیدار ہے، فنا پذیر ہے، دنیا بے وفا ہے، دنیا کی حقیقت کو جان لیا. ودار غنا لمن تزود منہا، امام نے فرمایا یہ تو دنیا بہت اچھی جگہ ہے، یہ تو دنیا جو آخرت کے لیے یہاں سے لے کر جائے اس کے لیے دنیا بے نیاز کرنے والی جگہ ہے، آخرت میں محتاجی آنے والی ہے، اس محتاجی کو تم نے کہاں سے پورا کرنا ہے؟ دنیا سے. تم آخرت میں جاؤ گے، ابدی زندگی ملے گی، سال دو سال کی بات نہیں ہے، ہزاروں سال کی بات نہیں ہے، ابدی زندگی ہے، لاکھوں کروڑوں سال کی بات ہے. وہاں جو کچھ زندگی میں چاہیے وہ کہاں سے لے کے جاؤ گے؟ یہاں سے. یہ تو دار و غنا ہے، یہ تو تمہیں بے نیاز کرنے والی جگہ ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ ابھی فرمائیں گے برائی کیا. والدار موعظۃ لمن اتعذ بها، اگر کوئی یہاں سے نصیحت لے تو یہ نصیحت لینے کی جگہ ہے. اگر کوئی یہ دیکھے دنیا کس طریقے سے ظالموں کا حشر کرتی ہے، جابروں کے ساتھ پیش آتی ہے، دنیا اپنے پیچھے چلنے والے عاشقوں کو کس طریقے سے قاتل کرتی ہے، موعظے کی جگہ ہے، نصیحت کی جگہ ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ مسجد احباء اللہ، مسجد احباء اللہ و مصلی ملائکت اللہ و محبت وحی اللہ متجر اولیاء اللہ، یہ جو دنیا ہے یہ اللہ کے محبوب بندوں کی سجدے کی جگہ ہے. اسی دنیا کی زمین پہ سجدے کیے انبیاء نے، اسی دنیا کی زمین کے اوپر ملائکت خدا نے مصلے بچھائے، یہی دنیا کے اندر اللہ کی وحی نازل ہوئی ہے، یہی اولیاء خدا نے تجارت کی ہے. البتہ کوئی تجارت بزنس نہ سمجھ لے، یہ کون سی تجارت ہے؟ یہ وہ تجارت ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیلہ، اللہ نے خرید لیے مومنوں سے ان کی جان اور ان کی مال اس کے عوض کہ ان کو جنت دے گا. یہ خرید و فروش کہاں انجام پائی ہے؟ یہ برزخ میں نہیں ہو سکتی، یہ خرید و فروش دنیا میں ہوگی. یہ جو کہہ رہا ہے خدا کہ میں نے مومنین سے انفس اور اموال خرید لیے، یہ برزخ میں ہوگا؟ نہیں، برزخ میں تو دار عمل ہے ہی نہیں. یہاں پہ مجھے مال خدا کو دینا ہے، یہاں پہ مجھے جان خدا کو دینی ہے اور خدا سے جنت خریدنی ہے. بس امام فرما رہے اگر تم دنیا کو کہہ رہے ہو دنیا بری ہے، دنیا بری ہے، نہیں دنیا بری نہیں ہے، دنیا یہ جو مرحلہ زندگی کا ہے یہ تو بہت اچھا ہے، کیا برا ہے اس میں؟ اس سے دل لگاؤ یہیں کے لیے، یہ برا ہے. اس میں زندگی گزارو اسی کے لیے، یہ برا ہے. اس کو دیکھ کے نصیحت نہ لو، اس کو دیکھ کر اسی میں عشق کرنے لگو، اسی کے اوپر مر مٹو، دنیا بنانے کے لیے زندگی گزار دو، فرمایا یہ برا ہے. ورنہ اس دنیا سے کماؤ، آخرت کو آباد کرو، اس میں کون سی برائی ہے؟ یہ تو بہت ہی اچھا کام، ساٹھ سال زندگی گزارو, ابدی زندگی سنوار کے بیٹھ جاؤ, اس میں کیا برائی ہے؟ اور دیکھو تجارت کا ریٹرن کتنا اچھا ہے. دنیا میں اگر کوئی بزنس 50% 60% سال کا ریٹرن دیتا ہے, لوگ کہتے ہیں بھائی عجیب و اچھا بزنس ہے بھائی, 2 سال کے اندر بریک ایون کروا دیتا ہے. تو خدا کہہ رہا ہے یہ تو دیکھو بزنس کتنا اچھا ہے, یہاں پر 50-60 سال زندگی گزارنی ہے, لاکھوں سال کی زندگی سنور جائے گی, ریٹرن کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. اب بھی اگر تم یہ نہ کرو تو دنیا کی کیا غلطی, تمہاری غلطی. امام نے فرمایا یہ دنیا متجر اولیاء اللہ اکتسبوا فیہا الرحمہ وربحوا فیہا الجنہ. یہ جو اولیاء الہی تھے انہوں نے کیا کیا, اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی رحمت کو کسب کر لیا اور جنت کو عوض میں خرید لیا. تمہیں یہ کرنا ہے, تم دنیا میں رہو اللہ کی رضایت کو کسب کر لو, تم دنیا میں رہو جنت کو خرید کے بیٹھ جاؤ, تمہیں یہ کرنا ہے. اگر کوئی یہ کرے یہ دنیا کوئی بری چیز نہیں, دنیا بڑی اچھی چیز ہوگی اس کے لیے, یہ تو گولڈن اپرچونٹی ہے. اتنا اچھا بزنس کا موقع نہ پہلے کبھی آیا تھا اس دنیا سے پہلے, نہ اس کے بعد آئے گا, یہاں پہ موقع ہے. تو امام فرما نے یہ دنیا اس طرح کی ہے. اس کے بعد امام یہ مولا امیر المومنین کا فرمان, اور اس کے بعد فرمایا وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ, کہ جو دنیا دار المتقین بن سکتی ہے, بہت اچھی جگہ ہے متقین کے رہنے کے لیے. وہ اس حساب سے ہے کہ متقین یہاں رہتے ہوئے یہ فائدے اٹھاتے ہیں. اب آیت اللہ خمینی نے اس کے اوپر اپنا تبصرہ کیا ہے, اس کا اوپر اپنا تبصرہ کیا ہے. ان کے تبصروں کے اندر جو اس کتاب میں جمع ہوئے ہیں تھوڑا عرفانیات شامل ہے, تھوڑا نہیں بلکہ بعض جگہ بہت زیادہ شامل ہے, تو بعض اوقات سمجھنے میں تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے. لیکن اگر آپ یہ جو 9-10 دنوں میں ہم نے ٹرمنالوجیز مختلف آپ کی خدمت میں عرض کی, خاص کر مثلا قوات شہویہ, غضبیہ, وہمیہ, عقل عملی, عقل عملی جسے قلب تعبیر کرتے ہیں, نورانیت کیا ہوتی ہے, نورانیت سے کیا ہوتا ہے, اگر آپ یہ بنیادی ٹرمنالوجیز آپ نے پکڑ لی, اور میں نے عرض کیا کہ آپ اس کو کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں, عروج السعادہ کتاب دیکھ لیجئے, اس کو تھوڑا سا پڑھ لیجئے, تو اس کی ٹرمنالوجیز آپ کے لیے آسان ہو جائیں گی, بہت آسان ہو جائیں گی. اب دیکھیں آیت اللہ خمینی نے جب تبصرہ کیا تو کیا ارشاد فرمایا, فرمایا بس عالم ملک, ہاں یہ بھی اچھا ہو گیا کہ یہ ٹرم آ گئی, ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے عالم ملک, اسے ملک کہتے ہیں, دنیا کو ملک کہتے ہیں, ایک استعمال ہوتی ہے عالم ملکوت, ملکوت دنیا کے بعد ہے, برزخ, محشر, صراط, جنت دوسری طرف کا حصہ, یہ سب ملکوت ہے. ملکوت دنیا کو کیا کہتے ہیں, اس کو کہتے ہیں ملک. قرآن کریم میں خدا نے فرمایا عالم الغیب والشہادہ, خدا غیب کا بھی عالم ہے, شہادہ کا بھی عالم ہے. غیب تو چلو برزخ ہو گئی, محشر ہو گیا, صراط ہو گئی, جنت جہنم ہو گئی, شہادہ کیا ہے؟ یہ شہادہ ہے. شہادہ کیا مطلب؟ جس کو آنکھیں شہادت دے رہی ہیں, دیکھ رہی ہیں. بس دنیا کے بہت سارے نام رکھے علم اخلاق کے اندر, علم عرفان کے اندر, تو کبھی آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. عالم ملک کہتے ہیں دنیا کو, عالم ملکوت کہتے ہیں دنیا کے بعد کو, اسی طریقے سے عالم شہادہ کہتے ہیں, اس کو شہادہ کہتے ہیں, اور اس کے پیچھے جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عالم الغیب. اس طرح کچھ اور ٹرمنالوجیز بھی ہیں, اسی طریقے سے مثال کے طور پر جبروت کہتے ہیں, اور اسی طرح بہت ساری ٹرمنالوجیز ہیں جس کا کبھی کچھ کا سروکار ہے, کچھ کا سروکار نہیں ہے. وہ آپ جب اس کو پڑھتے رہیں گے, اپنے کسی ٹیچر سے بھی پوچھتے رہیں گے, تو مسئلہ حل ہو جائے گا. پر فرمایا بس عالم ملک, ترجمہ کرنے والے نے بہت اچھا کام نہیں کیا, بریکٹ میں دنیا لکھ دی ہے تاکہ پتہ چل جائے بھائی عالم ملک کا مطلب دنیا ہے, ملکوت کا مطلب وہ بات والی چیزیں, شہادہ یہ ہے اور غیب کہیں اور ہے. بس عالم ملک کے جو جمال اور جلال کا مظہر ہے, یہ عالم ملک کیا ہے؟ یہ اللہ کے جلال اور جمال کا مظہر ہے. خود خدا کی کوالٹیز ایسی ہیں, صفات ایسی ہیں جن کو صفات جمالیہ کہا جاتا ہے, کچھ صفات ایسی ہیں جس کو صفات جلالیہ کہا جاتا ہے. جلال اور جمال کا مظہر ہے, اور قدرت مطلقہ کی شہادت کی منزل ہے. یہ جو دنیا ہے یہ اللہ کی ایبسلوٹ پاور کو یہاں پہ دکھا رہی ہے کہ خدا اپنی قدرت سے کیا کچھ کر رہا ہے. یہ اپنی ایبسلوٹ پاور کو دکھا رہی ہے خدا. ایک اعتبار سے قابل مذمت نہیں ہے. یہ جو دنیا ہے عالم ملک ہے یہ ایک اعتبار سے قابل مذمت نہیں ہے. ہاں جو چیز مذموم ہے اب ان کے تبصرے میں وہ حصہ آ رہا ہے کہ جو غلط ہے دنیا کے اندر وہ کیا ہے. جو مذموم ہے وہ خود انسان کی دنیا ہے جس میں انسان توجہ کرتا ہے جس سے محبت رکھتا ہے. انسان دنیا پہ توجہ دینے لگے دنیا کی خاطر, دنیا سے محبت کرنے لگے دنیا کی خاطر, اب مسئلہ ہے. اولاد سے محبت کرے کہ خدا کی امانت ہے, پیسے کو دیکھے کہ اس کے ذریعے آخرت بناؤں گا, کوئی مشکل نہیں ہے. اپنی شہرت اپنی دولت اپنی طاقت کو سب کو آخرت پہ لگائے, کوئی مشکل نہیں ہے. ان کو خود کو دیکھنے لگے اب مشکل. تو کہتے ہیں اس پہ اخلاق میں اور فلسفے میں مثال دیتے ہیں آئینے سے. میں اس مثال کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. آپ کبھی آئینے کو دیکھتے ہیں؟ فرض فرمائیے آپ آئینہ خریدنے گئے, فرض کر لیجئے آپ آئینہ خریدنے گئے, تو اب آپ آئینے کو جو دیکھ رہے ہیں کنگھی کرنے کے لیے دیکھ رہے ہیں یا آئینہ خریدنے کے لیے؟ آئینہ خریدنے کے لیے. اچھا آپ آئینہ خرید کے لے آئے اپنے گھر میں لگا دیا باتھ روم کے اوپر, صبح تیار ہونے گئے باتھ روم میں لگائے صبح تیار ہونے گئے, اب آپ آئینہ خریدنے کے لیے دیکھیں گے یا کنگھی کرنے کے لیے؟ کنگھی کرنے کے لیے. دکان میں جا کر آپ کنگھیاں نہیں کریں گے, دکان میں آپ جائیں گے آئینہ خریدیں گے آئینہ دیکھیں گے. گھر میں جب آئینہ لگائیں گے تو اب آپ آئینے کو دیکھیں گے اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے. آپ دنیا سے آخرت دیکھیں صحیح ہے, دنیا کو دیکھنے لگیں گڑبڑ ہے. اس دنیا کے آئینے میں آخرت دیکھو اب صحیح ہے. اس دنیا کے آئینے کو دیکھنے لگے اب گڑبڑ ہے. یہ بہت اچھی مثال ہے. دنیا کی ہر چیز آخرت کی طرف لے جائے معاملہ ہی حل ہو گیا. کیوں؟ ہم دنیا کے لیے نہیں بنے, ہم آخرت کے لیے بنے. کونو ابنا الآخرہ, امام نے فرمایا آخرت کے فرزند بنو, دنیا کی اولاد مت بنو. دنیا کی اولاد نہ بنو تو کیا کرو؟ دنیا کو مت دیکھو, دنیا کے آئینے میں آخرت دیکھو. الدنیا مزرعۃ الآخرہ, دنیا آخرت کی کھیتی ہے. کیا مطلب آخرت کی کھیتی ہے؟ یہاں بو وہاں کاٹو, یہیں بو یہیں کاٹو, یہ مسئلہ ہو جائے گا, گڑبڑ ہو جائے گی, تمہارا کام یہیں ختم ہو جائے گا. ہر سے دنیا دنیا کی کھیتی میں. اب میں کیسے سمجھوں؟ اب میں اور نہ پڑھوں آپ تھک جائیں گے. اب یہ کیسے سمجھوں کہ بھائی میں دنیا والا ہوں یا آخرت والا ہوں؟ دیکھیے اس کی چھوٹی سی ایک مثال عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. نتیجہ نکالنا ہے نا باج, اب ٹائم ختم ہو گیا تو اب کچھ نتیجہ نکال کر ہمیں اٹھنا چاہیے. دس دن آپ تشریف لائے, بڑا تحمل دکھایا آپ نے ماشاء اللہ, خدا آپ کے تحمل میں اضافہ فرمائے. یہ جو اہل آخرت ہوتے ہیں اس کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اہل دنیا ہوتے ہیں ان کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ امام نے خطبے میں بیان فرمایا نہج البلاغہ میں, فرمایا جو اہل دنیا ہوتے ہیں جب ان کو دنیا کے لیے بلایا جاتا ہے یہ لپک کے آتے ہیں, جب آخرت کے لیے بلایا جاتا ہے تو سست پڑ جاتے ہیں. اگر تم آخرت کے لیے لپکنے لگو تو تم اہل آخرت ہو, اور آخرت اور دنیا کے مقابلے میں دنیا پہ تو لپک لپک کے جاؤ اور آخرت پہ جان نکل رہی ہو, اس کا مطلب ہے اہل دنیا. یہ امام نے خطبے میں فرمایا نہج البلاغہ میں. ان دو اعیال ہر سے دنیا, جب ان کو دنیا کی کھیتی کے لیے بلایا جاتا ہے ہمیلا بھاگے بھاگے آتے ہیں, وہ ان دو آخرہ, جب ان کو آخرت کی کھیتی کے لیے بلایا جاتا ہے کسل ایک میں عملا فوراً کرتے ہیں, ایک میں کیسے لا نہیں, سس پڑ جاتے ہیں, غائب بھاگ جاتے ہیں. آپ کو اور ہمیں آخرت کے لیے, البتہ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی یہ تو ہم معصوم تھوڑی ہیں. ہاں بات صحیح ہے, ہم کوئی معصوم تھوڑی ہیں, ہمیں دنیا دھوکہ بھی دیتی ہے, یہ بات صحیح ہے. کبھی دنیا دھوکہ دیتی ہے, کبھی آخرت کے لیے دل للچاتا ہے, کبھی آخرت کا کر کے چین آتا ہے, کبھی دنیا میں اپنے لیے مصنوعی سکون ڈھونڈنے لگتے ہیں. چلو یہ تو ہے, ہم لوگ اہل دنیا اہل آخرت کے درمیان چلتے ہیں, لیکن ایک بات کر لیں, زیادہ آخرت ہو, زیادہ آخرت ہو. کچھ جگہوں پر سوچ لیں کہ قربانی دینی ہے, کم سے کم کیا ہے, کم سے کم واجبات. اور ایک بات ہے, میں اس کا ایک حصہ اور آپ کی خدمت میں پڑھنے کی کوشش کروں گا, اور یہ بہت خوبصورت حصہ ہے جس میں یہ بتایا کہ اگر کچھ نہ ہو, کوئی گناہ نہ کرے آدمی, صرف دنیا کی محبت ہو تو کیا ہوگا. بس ایک آدمی ہے, اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے, لیکن اس نے کیا کیا, کنٹرول کیا ہوا ہے, گناہ نہیں کرتا, محبت ہے, کنٹرول کی لیے ہے, گناہ نہیں کرتا ہے, لیکن محبت ابھی بھی بسی ہوئی ہے, اس کا پھر کیا ہوگا. دیکھیے اس میں صفحہ نمبر آپ کی خدمت میں عرض کروں 266 آیت اللہ خمینی نے بیان کیا ہے, اگر فرض کیا جائے کہ انسان کوئی گناہ نہ کرے, فرما رہے ہیں اگرچہ یہ بہت بعید ہے بلکہ عام حالات میں محال ہے, اگر کوئی ایسا انسان ہو کوئی گناہ نہ کرے, پھر بھی دنیاوی تعلقات اور دنیا سے محبت ہی عذاب الہی کا سبب ہے. اگر کوئی گناہ نہیں کرتا ہے لیکن دنیا کی محبت اندر جمی ہوئی ہے, اس کو نہیں نکال پایا, تو میں اس سے بھی مسئلہ آئے گا. چاہے گناہ نہ کیا ہو, کوشش کرو دنیا کی محبت ہی نکلے. کیوں؟ فرمایا کہ پھر بھی دنیاوی تعلقات اور دنیا سے محبت ہی عذاب الہی کا سبب ہے. کیا عذاب الہی؟ بلکہ قبر اور برزخ میں طولانی مدت تک رہنے اور کم مدت تک قیام کا دار و مدار انہی دنیاوی تعلقات پر ہے. میں نے آپ سے کہا تھا نا, کچھ لوگ ہوں گے تین دن میں برزخ سے نکل جائیں گے, اور کچھ لوگوں کو لاکھوں سال برزخ میں رہنا پڑ جائے گا. اس کا دار و مدار کس پر ہے؟ دنیا سے تعلقات. اگر دل دنیا میں ہی گھسا ہوا ہے, اس تعلق کو نکالنے میں مدتوں لگ جائے گی برزخ. حد تر امکان کوشش کریں اہل آخرت بنیں, دنیا میں رہیں, دنیا میں کھیتی باڑی کی, امیر المومنین نے درخت اگائے, چشمے کیے, سارے کام کیے, بہت پیسہ بنایا امیر المومنین نے, اپنے لیے نہیں بنایا, مسلمانوں پہ وقف کر دیا, دنیا میں بھرپور زندگی گزاری, دنیا کے لیے نہیں گزاری. میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کمائیں نہیں, کمائیں, کما کے آخرت بنائیں. بزنس کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ کرنا ہے. کمانا ہے یا نہیں کمانا ہے؟ کمانا ہے. پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے؟ پڑھنا ہے. سب کام کرنے ہیں, کس کے لیے؟ آخرت کے لیے, آخرت کے لیے. اس سے دونوں مسئلے حل ہوں گے. ہم نہیں چاہتے مومنین سست کاہل گھروں میں پڑے ہوئے, دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے, ٹیکنالوجی میں بھی کمزور, طاقت میں بھی کمزور, پیسہ بھی نہیں ہے. نہیں, ہم نہیں چاہتے ایسے. اہل بیت ایسا نہیں دیکھنا چاہتے. اہل بیت چاہتے ہیں ہمارے جوان مستعد ہوں, دنیا کا علم ان کے پاس ہو, دنیا کا پیسہ ان کے ہاتھ میں ہو, دنیا کی طاقت ان کے ہاتھ میں ہو, لیکن اس سب کو کس کے لیے بنائے؟ آخرت کے لیے. سست نہیں ہونا ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ اب میں گھر میں بیٹھا ہوں. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں پریشان ہو جاتا ہے بعض اوقات آدمی. ایک بندہ خدا پاکستان سے باہر ہوتا تھا, ٹھیک ٹھاک کماتا تھا, پتہ نہیں کہاں دعاؤں وغیرہ کے اندر بھی بہت اچھا تھا, دعائیں وائیں پڑھتا تھا, عبادتیں یہ وہ, اچانک پتہ نہیں کیا بھوت چڑھا, ساری جابز وغیرہ چھوڑ کے گھر پہ بیٹھ گیا. اب گھر والوں سے کہہ رہے ہیں مجھے پالو. انہوں نے پوچھا بھائی یہ کیا کہانی؟ کیا لگا میں اللہ پہ توکل کر کے بیٹھ گیا ہوں, مجھے پالو. اس کے بعد وہ بندہ خدا اللہ پہ توکل کر کے پاکستان واپس آ گئے, اپنے بھائی کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بچوں کو لے کر, پورے خاندان پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں, اور کیا فرما رہے ہیں؟ یہ میں اللہ پہ توکل کر کے بیٹھا ہوں, اللہ میری روزی فراہم کر رہا ہے. او بھائی تم دوسروں کے اوپر بوجھ بنے ہوئے ہو. اس کو خدا متعالیٰ نے کل علی مولا کہا ہے, دوسروں پہ بوجھ کہا ہے, اس کو خدا نے کب پسند کیا؟ اس کو تم کہتے ہو توکل. یہ تقویٰ ہے؟ کوئی تقویٰ نہیں، تقوکل نہیں ہے، یہ تو سستی اور کاہلی ہے۔ امیر المومنین کی ذات مقدس صبح سے شام تک کام کرتے تھے، میں نے عرض کیا اتنی زراعت کیا کرتے تھے، اتنے درخت لگاتے تھے، اتنے پانی جاری کرتے تھے، زمینوں کو کھود کھود کے اس میں سے چشمے نکالتے تھے، نخلستان لگاتے تھے، اتنا مولا نے پروڈکٹیوٹی دکھائی ہے، میں تو حیران رہ جاتا ہوں۔ اتنی مصیبتوں کے ساتھ جو ان کے ساتھ چل رہی تھیں، لوگ ان کو سلام نہیں کرتے تھے، بعض اوقات گھروں کے اوپر ان کے حملے ہوئے، ان تمام باتوں کے ساتھ مولانا اتنی زیادہ دنیا کے اندر جستجو اور محنت کیا آخرت کو بنانے کے لیے، ہم میں تو کچھ آئی نہیں۔ پھر دنیا بناؤ آخرت کے لیے، لیکن دنیا سے محبت نہیں کرو۔ فرمایا اگر کوئی دنیا سے محبت کرے گا، چاہے اس نے گناہوں کو کنٹرول کر لیا ہو، کیا ہوگا؟ قبر اور برزخ میں طولانی مدت تک رہنے اور کم مدت تک قیام کرنے کا دار و مدار انہی دنیاوی تعلقات پر ہے۔ یہ دنیا کے تعلقات جتنے کم ہوں گے، انسان کی قبر اور عالم برزخ روشن تر ہوگا، انسان کو اس میں کم تر ٹھہرنا ہوگا۔ یعنی جتنا دنیا کے تعلقات بڑھتے چلے جائیں گے، قبر بڑھتی چلی جائے گی، تاریکی بڑھتی چلی جائے گی، برزخ لمبی ہوتی چلی جائے گی۔ فرماتے ہیں آخر میں، اس لیے بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اولیاء خدا 3 دن سے زیادہ قبر برزخ میں نہیں رہتے۔ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، بعض کی قبریں صرف برزخ صرف 3 دن کی ہوتی ہے، قبر برزخ ایک ہی چیز ہے، 3 دن کی۔ اور فرمایا اور یہ 3 دن بھی اس فطری اور جبلی دنیاوی تعلق کی بنا پر ہوتے ہیں، چونکہ خدا نے ان کو دنیا میں بھیجا تھا تو بہرحال ایک تعلق بنا تھا، اس بنا پر 3 دن برزخ میں ٹھہرتے ہیں، باقی گئے آخرت میں پہنچ گئے۔ لیکن جو لوگ دنیا ہی سے سب کچھ جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں، ان کی برزخ بڑی لمبی ہو جائے گی، پھر برزخ بہت طولانی اور تاریخ بھی ہو جائے گی، مسائل بھی بہت زیادہ ہوں گے اس کے اندر۔ اور ایک قانون بس آپ ذہن میں رکھتے رہیے گا، ماشاءاللہ آپ نے خوب سماعت فرمایا، وہ یہ کہ جتنا کچھ ہم یہاں پر خدا کی راہ میں قربان کریں گے، خدا اس کے کہیں بہتر ہمیں برزخ اور آخرت میں دے گا۔ اگر کسی نے یہاں پر اللہ کی راہ میں گھروں کو آباد کیا، دوسروں کو دیا، تو کیا خدا وہاں پہ کیا دے گا؟ یہاں کوئی کسی کے لیے جھونپڑی بھی دے دے، تو کیا خدا وہاں پہ جھونپڑی دے گا اس کے بدلے میں؟ نہیں، جھونپڑی یہاں پہ سایہ بن جائے گی، برزخ میں خدا اپنا سایہ دے دے گا۔ جو مقابلے پر خدا دے گا، ہم اپنی ٹرمز میں دیں گے، خدا اپنی ٹرمز میں دے گا۔ ہم اتنا کریں گے، ہماری جو بہنیں مثلاً پردہ کرتی ہیں، گرمی کے موسم میں بعض اوقات سخت گرمی میں موزے بھی پہنی ہیں، چادریں بھی پہنی ہوئی ہیں، اسکارف بھی پہنا ہوا ہے، اتنی سخت گرمی بھی ہو رہی ہے، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اپنے اوپر گرمی تحمل کی ہے خدا کی خاطر۔ کیا آتش جہنم انہیں نقصان پہنچائے گی؟ نہیں، برداشت کر لیا نا، اللہ کی خاطر گرمی اٹھائی ہے، خدا آگے کی ساری گرمیاں ختم کر دے گا، اس نے میری خاطر گرمی برداشت کی۔ ہماری ایک بہن اگر پردہ کرتی ہے اور کہتی ہے میں دوسروں کی نظروں سے محفوظ رہوں، مجھے نامحرموں کی نظریں نہیں چاہیے، دنیا میں اس نے نامحرموں سے اپنے آپ کو دور کیا کہ مجھے دنیا میں نامحرموں کی توجہ نہیں چاہیے، اب اس کو قیامت میں خود خدا کی توجہ ملے گی، اس کو اولیاء خدا کی توجہ ملے گی، اس کو اولیاء خدا کی ہمسائیگی ملے گی۔ جو یہاں پر خدا کے لیے کچھ ترک کرے گا، خدا اس کے حساب اپنے حساب سے آخرت میں دے گا، ہمارے حساب سے تھوڑی دے گا۔ اگر یہاں پہ میں نے مثلا کسی کے لیے ایک سایہ بنا کر دے دیا، چھوٹا سا گھر بھی بنا کر دے دیا، خدا وہاں پہ اپنا سایہ دے گا۔ یہاں یہ معاملہ نہیں ہوگا کہ تم نے 80 گز کا سایہ دیا تھا، میں بھی تم کو 80 گز کا سایہ دوں گا۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے، جو 100 گز کا بنا سکتا ہے 100 گز کا بنا کے دے، وہ پھر یہ نہ کہے کہ میں چھوٹا سا ہی دوں گا، نہیں، اچھا بنا کے دو، اچھی چیز قربان کرو اللہ کے لیے، حسنا، اچھا کام کرو۔ تو جتنا کچھ ہم کریں گے، ہمارے ساتھ عاقبت میں وہی ہوگا۔ اب یہ جو ہمارے دوست احباب ہیں نا، بعض اوقات وہ یہ کہتے ہیں مولانا کوئی شارٹ کٹ بتائیے گا، کوئی ایک روایت بتائیے، آیت بتائیے گا جو میں 25 دفعہ پڑھ لوں نا، بس دنیا اور آخرت کی ساری سعادتیں مجھے مل جائیں۔ اچھا، وہ بے وقوف جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، اس کے برابر تم کو سعادت مل جائے کچھ خرچ کیے بغیر 25 دفعہ ایک آیت پڑھ کے، یہ ہو سکتا ہے؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو بھائی؟ یعنی میں اپنا مال خرچ نہ کروں خدا کی راہ میں، کسی کی مخالفت نہ اٹھاؤں، کسی کو چیلنج نہ کروں، کوئی مصیبت نہ اٹھاؤں، کوئی مشکل نہ اٹھاؤں، فجر کی نماز کے بعد 20 دفعہ ایک بات پڑھ لوں، بس مجھے وہ نصیب ہو گیا جو اولیاء الہی کو نصیب ہوا ہے. مذاق سمجھائے کیا؟ آخرت ایسے ہوتی ہے. اس نے بیچارے نے اپنا خون بہایا، اس نے اپنا پیسہ لگایا، اس نے 25 انسانوں کی مخالفتیں اٹھائیں، اس نے 10 لوگوں کے سامنے بدنامیاں اٹھائی، اس کو وہی ملے گا جو تم نے 2 منٹ میں 25 دفعہ 30 دفعہ ایک چیز کہہ کے لے لیا کچھ کیے بغیر. کیسے ہو سکتا؟ اب مثلا کیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ذکر نہ کریں؟ نہیں، ذکر کریں، بہت ضروری ہے، عمل کے ساتھ، عمل کے ساتھ. اور ایک بات ہمیشہ ذہن میں، جتنی آپ تکلیف اٹھائیں گے دنیا میں، مقابلے میں جواب اسی حساب سے ہو. کوئی ایسا شارٹ کٹ نہیں ہے کہ میں کوئی سختی نہیں اٹھاؤں گا اور بس مجھے سب کچھ مل جائے گا، اور دوسرے چاہے مر جائیں سختیاں اٹھا اٹھا کے انہیں کچھ نہیں ملنے کا. ایسا نہیں ہوتا. اپنے اعمال کے اندر قیامت کو، آخرت کو توازن کے ساتھ دیکھیے. اور ہاں یہ ہے کہ جو مثلا جیسے آپ اور ہم سید الشہداء کی محبت کے نام پر یہاں پر آتے ہیں، سید الشہداء کی محبت چراغ ہدایت ہے. آپ اس جملے پہ توجہ فرمائیے، اس پاکیزہ جملے پر جو اللہ کے رسول نے سید الشہداء کے لیے ارشاد فرمایا. ایک دفعہ پھر درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اہل سنت شیعہ سارے فرقے مانتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا، ہدایت کا چراغ ہیں. کیا مطلب ہدایت کا چراغ؟ یعنی اگر کسی کے دل میں حسین کی سچی محبت ہے، امام حسین چراغ کی طرح اس کو ہدایت کا راستہ دکھاتے رہیں گے. یہ ہدایت ہے، اس پہ چلو. سفینت النجات، دنیا کی گمراہیاں اگر ایک سمندر ہو اور کسی کے پاس امام حسین کا سہارا ہو، تو اس سمندر میں کشتی امام حسین ہے. دنیا گمراہی میں غرق ہو رہی ہو اور تم نے امام حسین کو پکارا ہو، تو ایسے ہی ہے جیسے اس پورے سمندر میں تمہیں کشتی مل گئی، کشتی میں بیٹھو، سکون سے بیٹھو. ان الحسین مصباح الہدا سفینۃ النجات، سید الشہداء کی محبت یہ اثر دکھاتی، ہدایت کو آسان کر دیتی ہے. اب آپ دیکھیں نا، آپ یہاں پہ تشریف لائے، آخرت کے بارے میں گفتگو کی، یہ امام حسین کے نام کے صدقے میں ہدایت نہیں ملی، یہ اور کیا ہے؟ امام حسین کے نام کے صدقے میں کروڑوں لوگ ہدایت پا رہے ہیں، مجالس میں آتے ہیں، اعضاء میں جاتے ہیں، دین سنتے ہیں، دین پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم سب کو چاہیے اپنا نصیب دیکھیں امام حسین کے نام. اور امام حسین کا تو دیکھو بہت بڑا دسترخوان ہے. امام حسین کا وجود مقدس ایسا ہی ہے جیسے ایک دسترخوان لگا دیا ہے، اچھے کھانے بھی ہیں، معمولی کھانے بھی ہیں، بہت اچھے کھانے بھی ہیں، تم نے کیا لینا ہے؟ انتخاب کرو. نعوذ باللہ میرا جیسا کوئی جاہل امام حسین سے کہے کہ مجھے پیسہ چاہیے، مل جائے گا؟ مل جائے گا؟ کوئی جاہل ہو اور یہ کہے میں مجلس میں پڑھوں گا، مجھے شہرت دلا دیں، میرے نام کا ڈنکا بجے، بچ جائے گا. لیکن تم خود سوچو، سر حسین نیزے پر ہو سکے کمانے کے لیے، انسان خود سوچے آخر، حیا کرے. سر حسین بازاروں درباروں میں جائے، میں ان مصائب کو پڑھوں کہ اس سے پیسہ کماؤں، یہ انصاف ہے؟ سید الشہداء قربانی دیں. پتہ نہیں کیوں میرے دماغ میں یہ جملہ آ گیا اچانک کہنے کے لیے، وہ تو ایسی قربانی دے کہ گھوڑے کی ٹاپیں ان کی پسلیاں کچل دیں. زیارت ناحیہ کا جملہ ہے. ایک لائن کہتا ہے کہ جب ہم حسین کے لاشے کو پامال کر رہے تھے تو گھوڑے کی ٹاپوں کے نیچے امام کی پسریوں کے کچلنے کی آوازیں آ رہی تھیں. اس کے اوپر امام زمانہ سلام اللہ علیہ نے مرثیہ فرمایا کہ سلام ہو اس وجود نازنین پر جس پر گھوڑوں کی ٹاپیں پسریوں کو کچل رہی تھی. سید الشہداء کی قربانی تھی, سید الشہداء کے وجود مقدس کو اس طریقے سے پامال کیا. اور عزیزو وہ کتنا عجیب لمحہ ہوگا کہ جب یزید کے دربار میں سارے اقدس امام حسین کا تشت رکھ کر لایا گیا. یہ امام حسین کا کون سا چہرہ ہے؟ یہ وہ خوبصورت چہرہ ہے جس کو اللہ کے رسول بوسا دیا کرتے تھے. یہ سر حسین وہ مقدس وجود ہے جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر بٹھایا کرتے تھے. آج یہ لعین دربار میں موجود ہے اور ایک لکڑی سے امام کے سر اقدس کے ساتھ احانت کر رہا ہے. اور عزیزو یہ جملے انسان کو غم میں مصیبت میں مبتلا کرنے کے لیے کیا کم تھے کہ آگے یہ بھی کہنا پڑے کہ حسین کی بچیاں بھی دیکھ رہی ہے. کیا یہ مصیبت کم ہے کہ ایک دربار کے اندر سر حسین لایا گیا؟ تو یہ وہ معاملہ تھا جو حضرت یحییٰ کے ساتھ بھی ہوا. ایک ظالم کے دربار میں ایک تشت میں حضرت یحییٰ کا سر لایا گیا. سید الشہداء کربلا کے راستے میں حضرت یحییٰ کا ذکر فرماتے تھے تو لوگ سمجھ گئے کہ اب امام حسین کا سر بھی تن سے جدا ہوگا اور تشت میں ظالموں کے سامنے لایا جائے گا. لیکن کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جب یہ سر دربار میں لایا جائے گا تو بی بی زینب و ام کلثوم رسیوں میں بندھی ہوں گی. سکینہ بی بی سکینہ اور رقیہ اپنے والد کے مظلوم سر کو دیکھ رہی ہوں گی. کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. جب کربلا کا واقعہ ہوا تو زہیر بن قین نے اپنی زوجہ سے کہا کہ تو کہیں اور چلی جا ورنہ یہ بنی امیہ لعین ہے, یہ جب مجھے شہید کریں گے تو تجھے اسیر بنائیں گے. اس مخدرہ نے کہا کہ زہیر مجھے کہیں اور مت بھیجو, حسین کے ساتھ ان کی بہن زینب بھی آئی ہے, میں وہی جاؤں گی جہاں زینب جائیں گی. تو بی بی نے سمجھ لیا کہ بازاروں میں جانا ہوگا, زندانوں میں جانا ہوگا. لیکن جو چیز کسی کو سمجھ میں نہ آئی کہ زندان ہوگا جہاں حسین کی بچی موت ہو جائے گی. کسی کو خبر بھی نہ دی کہ حسین کی بچی سید الشہداء کی وہ مظلومہ زندان میں بے گوروں کا فن دفنا دی جائے گی. پر ایک دن آئے گا جب بی بی زینب شام کی خواتین کو جمع کرے گی اور کہے گی بیویوں ہم تو جا رہے ہیں, ایک عبادت تمہارے سپرد ہے. اور پھر یہ بی بی جب کربلا میں امام حسین کے پاس آئے گی تو امام حسین سے کہے گی بھائیا آپ کی امانت میں نہ لا سکی, آپ کی امانت زندان میں ہی رہ گئی. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. پروردگار تجھے سید الشہداء اور ان کی اولاد طاہرہ کی مظلومیت کا واسطہ اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ان کی نورانیت سے ہمارے قلوب کو منور فرما, صراط مستقیم پر دنیا اور آخرت میں چلنے کی سعادت نصیب فرما. اہل بیت اطہار قرآن و اہل بیت کی ہمراہی دنیا اور آخرت کے تمام مراحل میں ہم سب کو نصیب فرما, ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما, امام کے لشکر کی تعداد میں اضافہ فرما, امام کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما, ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی راہ میں نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد و آله الطاهرين ماتم حسين.